أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام زمانہ کے لیے صلوات پڑھنے. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإنه هو في الآخرة من الخاسرين. صلوات محمد. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، خلاق کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار ان ایام میں جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے ایام ہیں، ہمارے خالصانہ سلام بارگاہ سید الشہداء میں پہنچائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے آپ حضرات. گزشتہ دو دنوں کی گفتگو ایک مقدماتی گفتگو کے طور پر اپنے موضوع سے متعلق، کہ جو حقیقی اسلام سے متعلق ہے، جس میں چند نکات جو ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں وہ یہ تھے کہ کسی شے کی اصالت کو پہچاننے کے لیے، کسی شے کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے غیر حقیقی سے آشنا ہونا ضروری ہے، تاکہ حقیقی اور غیر حقیقی میں تمایز پیدا کیا جا سکے. اور اگر ہم غیر حقیقی سے آشنا نہ ہوں تو بہت جلدی دھوکہ کھا سکتے ہیں. لہذا اسلام کی ایک وہ قسم جو مسلمانوں نے بنائی، جو اگرچہ اسلام کی قسم نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام کا منبع ایک ہے، اس کا منشا ایک ہے، وہ ایک ذات سے نازل ہوا، ایک ذات پہ نازل ہوا، جن ازوات نے اس کی حفاظت کی ہے وہ اسی راہ پہ چلنے والے ہیں، وہ جنہوں نے اس کی اصالت کی حفاظت کی ہے وہ خود اصیل لوگ ہیں، جنہوں نے اسلام کو اس دنیا تک پہنچایا ہے وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے اسلام کو لیا اور اس امانت کی صحیح حفاظت کی اور اس امانت کو رہتی دنیا تک پہنچایا، اور ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے تھرڈ پارٹی سے اسلام کو حاصل کیا ہو۔ ہم جس مکتب کے قائل ہیں وہ ایسا مکتب ہے کہ جو دین کو اپنے اصلی منبع سے حاصل کرتا ہے، جہاں دین دوسروں سے حاصل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ دین کو اصلی منبع سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس دین کا بانی وہ ذات کے جس کے ساتھ یہ دین منسوب ہے کہ ناب محمدی کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد وہ ہستی کہ جس نے اس دین کا بیڑا اٹھایا، وہ ذات ہے جن کے متعلق پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اول الناس اسلام، جس نے کائنات میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ اگرچہ اول الناس اسلام، یعنی وہ اسلام جو رسماً نازل ہوا، وہ اسلام کہ جس کا اعلان پیغمبر نے کیا، اگرچہ یہ وہ ذات ہے کہ جو پیدا مسلمان ہوئی ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جو پیدا معصوم ہوئی ہے، یہ وہ ذات ہے جس کی آنکھیں اس گھر میں کھلی ہیں جس کی طرف دنیا کے سارے مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے جس کے چہرے پہ نظر پڑی وہ پیغمبر کی ذات ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے زبان کھولی تو پیغمبر کی بارگاہ میں کہا اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں تورات پڑھنے کے لیے تیار ہوں، حکم دیں تو میں زبور پڑھنے کے لیے تیار ہوں، حکم دیں تو میں انجیل پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اور اگرچہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو علی نے کہہ دیا اگر آپ حکم دیں تو میں قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ جو نزول قرآن کا شاہد ہے، جس کے سامنے قرآنی آیات نازل ہوئی، جب یہ کہا اولہم اسلاما سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے یا بعد میں آنے والے مسلمان تھے ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا تھا اولہم اسلاما، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام نازل ہو رہا تھا تو علی دیکھ رہے تھے، اولہم اسلاما، سب سے پہلے رسمی اسلام کو قبول کرنے والی ذات علی کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا اول الناس ایمانا، اور اگر ایمان کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا مومن بھی علی ہے، سب سے پہلا مومن علی ہے۔ اور یہ کیوں نہ کہوں عزیزان گرامی، جب حدیث میں یہ ملتا ہے کہ جتنی بھی آیات یا ایہا الذین آمنو کے خطاب کے ساتھ نازل ہوئی ہیں اس کا سب سے پہلا مصداق علی ہے، یا ایہا الذین آمنو کی آیات کا سب سے پہلا مصداق علی ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اگر ایمان کے معراج کو کہا جائے تو جب پیغمبر کی بارگاہ میں امیر المؤمنین خندق میں نکلتے ہیں تو وہاں پر پیغمبر نے ارشاد فرما دیا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج علی کل ایمان بن گئے کل کفر کے مقابلے میں۔ بس یہ اولہم اسلامہ بھی ہے، اولہم ایمانہ بھی ہے، یہ کل ایمان بھی ہے، اور یہ مومنین میں سے بھی سب سے پہلا مومن ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ بس ہم نے نہ اسلام کو تھرڈ پارٹی سے حاصل کیا ہے، نہ ہم نے ایمان کو راویوں سے حاصل کیا ہے، بلکہ ہمارا ایمان اس اصلی منبع سے ہے۔ ہماری شناخت کا مرکز وہ مرکز ہے کہ جو اسلام کو ذات پروردگار سے لیتے ہیں. ہم ایسی اہل بیت کے قائل ہیں, ان آئمہ اطہار علیہ السلام کے قائل ہیں کہ جو خود معصوم ہیں اور جو علم کو علم الہی لیتے ہیں, اللہ کی طرف سے علم کو لیتے ہیں, جن کا علم کسی مدرسے کا علم نہیں ہے بلکہ اہل بیت کا علم الہی علم ہے. یہ علم علم وہابی ہے, اور جہاں علم علم وہابی ہو وہاں پر کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, یہ مدرسے سے تعلیم نہیں حاصل کرتے. بس جب منبع خالص ہے تو اسلام کے خالص ہونے کا یقین بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شبہ بھی موجود ہے. ممکن ہے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں, یا بالخصوص وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کے ماننے والا کہیں, ممکن ہے یہ بھی کہیں شبہ کا شکار ہو جائے. کبھی پروڈکٹ کو دیکھ کر بھول جائیں, اصلی پروڈکٹ سمجھ بیٹھیں, ایک نقلی پروڈکٹ کو دیکھ کے اصلی پروڈکٹ پہ بھول جائیں اور اسی کو اسلام سمجھ لیں. لہذا آج تک اگر اہل بیت اطہار مظلوم واقع ہوئی تو اس میں جہاں پر دوسرے مسلمانوں کا ہاتھ ہے وہاں پر شیعوں کا بھی ہاتھ ہے. وہاں پر وہ لوگ کے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے, سو کالڈ شیعہ, سو کالڈ مسلمان. ایسا نہیں ہے کہ اگر تاریخ میں جو لوگ کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے تھے وہ مقصر تھے, ہمارے لوگ مقصر نہیں تھے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے, جو لوگ اپنے آپ کو امیر المومنین کا ماننے والا کہتے تھے, وہ بھی مقصر ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوئیں. لہذا بعض اوقات یہ جو ہم شبہ پیدا کرتے ہیں کہ شاید دوسرے سارے لوگ باطل پہ ہیں اور ہمارے سبھی حق پہ ہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے بھی وہ لوگ حق پہ ہیں کہ جنہوں نے حق کو پہچانا. کوفہ میں آخر ماننے والے موجود تھے, ایسا تو نہیں تھا کہ سارے منکر ہی تھے, جن کو ہم کہتے ہیں نا منکر اپنی اصطلاح میں, سارے منکر نہیں تھے, کچھ ماننے والے بھی تھے. لیکن ماننے والے ویسے تھے جنہوں نے ماننے کا حق ادا نہیں کیا تھا, جنہوں نے اہل بیت کو پہچانا نہیں تھا. لہذا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا, من یبتغی غیر الاسلام دینا, جس نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کیا. معلوم ہوتا ہے بعض اوقات ممکن ہے ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن پسند کسی دوسرے دین کو کرتا ہو. فلن یقبل منہ, اس سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. ہم بعض اوقات کبھی عیسائیوں کی تعریف کرنے لگتے ہیں, کبھی دوسرے مذاہب کی تعریف کرنے لگتے ہیں, چونکہ ابھی تک ہم نے اسلام کو پہچانا نہیں ہے. اگر ایک انسان اسلام کی حقیقت کو پہچان لے تو ممکن نہیں ہے کسی دوسرے کی تعریف کرے. بس اوقات ہم مغربی دنیا کے کلچر سے متاثر ہو جاتے ہیں, کبھی ان کے اصولوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جو اصول ان کے ہیں وہ ہمارے پاس بھی نہیں. دیکھیں یہ شبہ جو ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا. ہم یہ کہتے ہیں جو اصول ان کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصولوں کو پہچانا ہی نہیں, ہم نے ابھی تک دین کی روح کو نہیں پہچانا ہے, حقیقت دین کو نہیں پہچانا ہے. اگر حقیقت دین کو پہچان لیا ہوتا تو پھر ہم یہ کہتے جو اصول الہی ہیں ان کے مقابلے میں کوئی اصول ہے ہی نہیں ہے. دنیا کا کوئی آدمی ایسا اصول بنا ہی نہیں سکتا ہے. یہ وہی اصول ہیں کہ جنہوں نے علی کو امیر المومنین بنایا, یہ وہی اصول ہیں جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ کو امامت عطا کی, یہ وہی اصول ہیں جنہوں نے سید الشہداء کو اس مقام اور منزلت پہ پہنچایا. یہ الہی اصول ہیں, اور الہی اصولوں کی بنیاد پہ اہل بیت اطہار مقام عظمت پہ پہنچے, وہ فضیلتیں حاصل ہوئیں. ہر فضیلت الہی فضیلت ہے. ان کی ہر فضیلت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فضیلتیں صفات الہی ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. یعنی اللہ کے کرم کو دیکھیں تو ان کو کریم پاتے ہیں، اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو ان کو رحمت للعالمین پاتے ہیں، اللہ کی بخشش کو دیکھتے ہیں تو ان میں بخشش پاتے ہیں، اللہ جو شفیع ہے اس کی شفاعت کو دیکھتے ہیں تو ان کو شفیع پاتے ہیں. جتنی بھی صفات اللہ کی ہیں ہم ان صفات کا مجسمہ اہل بیت اطہار کو دیکھتے ہیں. پس عزیزان گرامی، گزشتہ مجلس میں ایک قسم جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے وہ متحجر مسلمان، متحجر مسلمانوں کو کہتے ہیں جو جمود کا شکار ہوں، جن میں حرکت نہ پائی جاتی ہو، جامد لوگ، جامد فکر رکھنے والے، ایسے لوگ کہ جنہوں نے دین کو ایک تحریک نہیں سمجھا ہے، ایک نہضت نہیں سمجھا ہے، بلکہ دین کو ایک شخصی دین سمجھا ہے، ایک ذاتی دین سمجھا ہے. گھروں میں نمازیں پڑھنا، اپنی عبادات کر کے مطمئن ہو جانا، نافلہ پڑھ کے مطمئن ہو جانا، شب قدر کو کھڑے ہو کر نافلہ پڑھ کے مطمئن ہو جانا، تسبیحاں پڑھنے والے، تسبیح ہاتھ میں اٹھا کر پھرنے والے، یہ جو فردی دین ہے، اللہ کی ذات نے فردی دین نازل نہیں کیا تھا، اللہ کی ذات نے معاشرتی دین نازل کیا، اجتماعی دین نازل کیا، ایک ایسا دین نازل کیا کہ جو معاشرے کی مشکل کو حل کرے. اللہ کی ذات نے انسان کو معاشرتی انسان بنایا ہے، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیومن بینگ از اے سوشل بینگ. یہ جو سوشل بینگ ہے اس کے لیے دین نازل کیا ہے، فرد فرد پہ دین نازل نہیں کیا. لہذا جہاں پر بھی خطاب نازل ہوا ہے وہاں پر کہا یا ایھا الذین آمنو، تمام مومنین سے خطاب کیا، اجتماعی خطاب کیا ہے. اللہ نے دین کو اجتماعی نازل کیا ہے، اور اگر دین دین اجتماعی ہے تو اس دین میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کو فردی بنا دیا جائے اور لوگوں کو اکائیوں میں تقسیم کر دیا جائے، فرد فرد بنا دیا جائے. اس دین کی حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ یہ دین اجتماع تشکیل دے، معاشرہ بنائے. صلوات پڑھنے آپ حضرات. آج ایک دین کی اور قسم کو، مسلمانوں کی ایک اور قسم سے متعلق گفتگو کرتا ہوں، اور اس قسم کا تعلق ہم سب کے ساتھ سب سے زیادہ ہے. جو لوگ ہم ان ممالک میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا بڑا تعلق ہے، اور شاید اگر آپ نام سنیں تو تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جائیں، مولانا ممبر بیٹھ کے ایسی ویسے باتیں کرنے لگے. اس قسم کا نام ہے اسلام تاغوتی، اسلام امریکی. اگرچہ میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے اور قانون کا مجھے بھی اندازہ ہے، لیکن بہرحال ایک قسم سے متعلق گفتگو کرنے لگا ہوں. اگر آپ لوگ پریشان نہ ہوں تو صلوات پڑھ لیں گے. تو اور بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ پروڈکٹ ایک علاقے میں بنتی ہے اور مشہور دوسرے علاقے میں ہوتی ہے. جی، جو لوگ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن جتنی بھی پروڈکٹس ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں یہ بنتی پاکستان انڈیا میں ہیں، اور ان پر برانڈ پھر امریکہ کا لگتا ہے، یہاں پر آ کر بکتی ہیں، ہم سے سمجھتے ہیں یہ ساری امریکہ میں بنی. ایسا نہیں ہے، یہ ساری امریکہ نہیں بن رہی، بہت سی چیزیں ہمارے ممالک میں بن رہی ہیں. مزدور بیچارے غریب وہاں پر مشکلات کے ساتھ سب چیزیں بناتے ہیں اور اس پہ برانڈ لگ جاتے ہیں، میڈ ان امریکہ لکھا جاتا ہے، پھر یہاں پہنچ جاتی. اسی طرح دوسرے ممالک کی ویسے ہی کیفیت ہے، وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. جو اچھے قسم کے چاول ہمارے ممالک میں وہاں پر اگتے ہیں وہاں کا غریب کسان کھا نہیں سکتا ہے، جسے ہم کھاتے ہیں اور بڑی لذت کے ساتھ، بڑے مزے کے ساتھ کھاتے ہیں، اور کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ وہ کسان جو اتنی مشکلات کے ساتھ وہاں پر खाद दे के, अपनी खेती बाड़ी करके कितनी मुश्किलात के साथ इसको उगाता है, हम तक पहुंच जाता है, हम मज़े के साथ खाते हैं क्योंकि अमेरिका में आ गए। तो अज़ीज़ान ग्रामी, जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत एक मुल्क में बनती है वहाँ पर नहीं पता होता है लेकिन दूसरे ममालिक में उसका पता होता है, इसी तरह बसावकत इस्लाम की बाज़ किस्में ऐसी कि जो इन ममालिक में बनती हैं लेकिन मशहूर कहीं और होती, वो यहाँ के लिए नहीं बनती, वो दूसरे ममालिक के लिए बनती, बनती यहाँ पर है, उसकी प्लानिंग यहीं पर होती है, उसके लिए नक्शा यहाँ पर बनाया जाता है, उसके लिए थिंक टैंक बैठे हुए हैं जो उस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और फिर उसको प्रमोट करते हैं और फिर उसको मुआशरे में ले जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और अभी तक ये प्रोडक्ट आम खास तक पहुंच चुकी है। जब हम ये कहते हैं इस्लाम तागूती या इस्लाम अमरीकी, इससे मुराद क्या है? आपने ये नाम तो सुना होगा लेकिन कभी ये सोचा नहीं, इससे मुराद क्या है, आखिर है क्या? अमरीकी इस्लाम सरमायादारी का निज़ाम है, कैपिटलिज्म, इस्लाम जो कैपिटलिज्म पे बुनियाद रखता हो, जिसकी बुनियादें कैपिटलिज्म में हों, सरमायादारों का निज़ाम, हर शय को सरमाए की निगाह से देखा जाता है, हर शय को इक्तसाद की निगाह के साथ देखा जाता है, लोगों को अगर नापा जाता है, तोला जाता है, तो सरमाए की बुनियाद पे नापा तोला जाता है, तकवा की बुनियाद पे नापा तोला नहीं जाता। अगर कोई अच्छा सरमायादार हो, ये एलीट तबका, मालदार तबका सबसे ज्यादा अजीज कहलाता है, इसकी इज्जत है इसलिए कि ये सरमायादार है। सरमायादारों का अपना मखसूस दीन है, वो दीन को इस्तेमाल करते हैं, इक्तिसाद को इस्तेमाल करते हैं अपनी फिक्र को राइज करने के लिए, एक मखसूस दीन वजूद में लाते हैं कि जिसमें कुछ सोशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं और कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट्स होते हैं, उसका एक पहलू सोशल पहलू होता है, एक पहलू मजहबी पहलू होता है, मजहब को भी साथ साथ लेके चलना है, सोशल एक्टिविटीज को भी साथ लेके चलना है, गैदरिंग तश्कील देते हैं, ऐसे इज्तिमात तश्कील देते हैं जिसमें हिजाब का कोई तसव्वुर नहीं है, नाम भी दीन का है, दीन के नाम पे इज्तिमात तश्कील दिया जा रहा है लेकिन हिजाब का तसव्वुर नहीं है, क्यों? इसलिए कि यहां पर उसके सोशल एस्पेक्ट को भी सामने रखना है और मजहब को भी बाकी रखना है, दोनों को मिला के चलना है, दीन भी है दुनिया भी है, फर्क क्या पड़ता है? अच्छी बात है ना, कोई ऐसा होना चाहिए जहां पर दीन भी रखा जा सके दुनिया भी बाकी रह सके। अक्सर ये मकूला आपने अपनी महफिलों में खुद भी कभी कहा होगा, हम इस्तेमाल भी करते हैं, हम कहते हैं इससे अच्छी बात क्या है, दुनिया भी हो और दीन भी हो, दीन और दुनिया साथ लेके चलते हैं। स्टेज पर खड़ी होने वाली एक बेहिजाब खातून खड़ी होकर तकरीर करती है और हम सब लोग बैठ के सुनते हैं, चूंकि अलीट तबका बैठा हुआ है, यहां पर दीन का एक खास तसव्वुर है, यहां दीन का हकीकी तसव्वुर नहीं है, असील तसव्वुर नहीं है। अगर यहां दीन का असील तसव्वुर होता तो यह मुमकिन नहीं था कि एक खातून मरए आम में, मजमे आम में मेंबर पर चली जाए और बेहिजाब खड़ी होकर गुफ्तगू करे, लेकिन वहां पर बारिश लोग भी बैठे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मजहबी लोग के जो नमाजें भी पढ़ते हैं, जमातों में भी जाते हैं और नमाज जुमा में भी शिरकत करते हैं, हज भी उन्होंने कर लिए हुए हैं, सारे काम कर लिए हैं, लेकिन अभी तक दीन के असली तसव्वुर को नहीं समझा है। अमरीकी दीन सरमाए के साथ दीन को खरीदता है और सरमाए के साथ दीन की तारीफ करता है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आप वेस्टर्न फिलासफी को देखें, अगर आप मगरिब के फलसफे को देखें, तो मगरिब का फलसफा मादी फलसफा है, यह मादी फलसफा कुरान करीम ने बयान किया है, यह आज का फलसफा नहीं है, हमेशा मादी दुनिया का अपना एक फलसफा है। مادی دنیا میں ایک حیات ہے کہ یہ دنیا ہے کیا. یہ حیات جو ہے یہ فقط ایک دنیا ہے. نموت و نحیا, اس میں ہم یا مرتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, ہمیں یہ زمانہ مار دیتا ہے اس دنیا سے. بس ہم پیدا ہوئے زندہ رہنے کے لیے, پیدا ہوئے ہیں اپنی مادی ضروریات پیدا کرنے کے لیے. اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اپنی مشکلات, مالی مشکلات کو حل کریں. لہذا ہم نے اپنے ممالک چھوڑ دیا, امریکہ میں آ گئے, چونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ مالی مشکلات کو حل کرنا ہے. اقتصادیات منبع ہے, بنیاد اقتصادیات ہے. لہذا ان کے سامنے جب بھی کبھی کسی مذہبی کام سے متعلق گفتگو کریں تو کہیں گے کہ اس کا بجٹ کہاں سے آئے گا. سب سے پہلے بجٹ کی بات کریں. اگر بجٹ تعمین شدہ ہے تو پھر تو ہم دینی کام کریں گے. اگر بجٹ کے متعلق ابھی تک طے نہیں ہوا ہے تو پھر یہ کام شروع نہیں کیا جائے. ان کے نزدیک دین اور دینی امور کا تعلق بجٹ کے ساتھ ہے, اقتصادیات کے ساتھ ہے, فائنانس کے ساتھ ہے. فائنانس پہلے سے مہیا ہونا چاہیے. لہذا ان کے پیچھے منبع موجود ہے, فائنانس مل رہا ہوتا ہے ان کو, اور فائنانس ملنے کے ساتھ ساتھ اقتصادی امور سارے حل شدہ ہیں اور مشکلات حل شدہ ہیں. چاہے جہاں سے بھی مل جائے ان کو اس سے غرض نہیں ہے. ان کے نزدیک وسیلہ اور ہدف دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وسائل کہیں سے بھی آ جائیں, گرانٹ لینے میں کیا حرج ہے؟ جی گورنمنٹ سے گرانٹ لے لیجیے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کام تو دینی کرتے ہیں, لہذا گرانٹ بھی لے لیں گے. ہمیں خدمت لوگوں کی کرنی ہے, مومنین کی خدمت کریں گے ہم, لیکن ہم لیں گے کسی ایک ہاتھ سے دیں گے دوسرے ہاتھ میں. اب اس سے فرق کیا پڑنے والا ہے؟ چونکہ اصل میں مقصد جو ہے وہ فائنانس اور اقتصاد ہے. لہذا بعض اوقات بڑے بڑے فنڈز جمع کرتے ہیں, بڑی بڑی فنڈ ریزنگ کی دعوتیں ہوتی ہیں. اس میں اگر آپ دسترخوان جا کے دیکھیں تو اس پر کیسے کیسے کھانے لگائے جاتے ہیں. کیوں؟ ہم اس لیے کہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. کتنے غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ اگر آپ اس کو بھی جا کے دیکھیں کتنے غریبوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن یہ غریبوں کی مدد کرنے والے اصل میں دین کی اصالت کو نہیں سمجھ سکے, حقیقت دین کو نہیں سمجھ سکے. انہوں نے دین کو سرمایہ کے ساتھ دیکھا ہے, مادیات کے ساتھ دیکھا ہے. یہ حقیقت آشنا نہیں ہے. اور جب اقتصادیات کے ساتھ دین کو دیکھا جاتا ہے تو اس وقت فکر مختلف ہوتی ہے. اگر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے بجٹ کو دیکھتے تو کبھی اپنی تحریک کا آغاز نہیں کر سکتے تھے. ایک دن یزید کی طرف سے پیغام ملا, دوسرے دن حضرت نے اپنی تحریک کا آغاز کیا. ایسا نہیں ہوا ہے کہ مدینے کے لوگوں کو بلایا جائے, بلا کر پھر پوچھا جائے کہ بجٹ کتنا ہوگا, ہمیں یہاں سے چل کر کربلا تک جانا ہے, اس سفر کے لیے کتنے پیسے خرچ ہونے والے ہیں, پہلے بجٹ بنائیں. یہاں پر بہت سے فائنانس کے لوگ بیٹھے ہیں, پریشان ہو جائیں گے کہ مولانا نے ابھی جو ہے عجیب غریب باتیں کرنی شروع کر دی. ہم تو جو اکاؤنٹنسی میں فائنانس میں ہیں تو یہ تو بہرحال ہمارا پیشہ ہے. میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, میں کسی پیشے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں جس بات سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں وہ دین سے متعلق ہے, اسلام سے متعلق ہے. اسلام ایک تحریک ہے. اگر سید الشہداء نے سب سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ جانچ پڑتال کی ہو کہ ہمارا خرچہ کتنا ہوگا, ہم نے مختلف جگہوں پہ ٹھہرنا ہے, مکہ میں اتنا خرچہ ہونے والا ہے, پھر فلاں جگہ ہم ٹھہریں گے وہاں پہ اتنا خرچہ ہونے والا ہے, یہ سارا ٹوٹل کر کے آخر میں پتہ چلا کہ 1,24,000 فرض کریں مثلا خرچہ ہے, تو اب اگر ہمارے پاس یہ ہوا تو پھر تو ہم اپنی تحریک کا آغاز کریں گے, اگر نہیں ہوا تو بیٹھے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوا. ایک دن بیعت کا مطالبہ دوسرے دن حرکت کا آغاز، یہاں تحریک کا آغاز فائنانس کی بنیاد پہ نہیں ہے، اقتصاد کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کر کے ہے، اس کی ذات پہ بھروسہ کر کے اپنے تحریک کا آغاز کیا، لوگوں پہ بھروسہ نہیں کیا ہے. مثلا مین پاور کا ہونا ضروری ہے. اکثر اوقات ہمیں یہ بہانہ پیش کیا جاتا ہے، ہمارے پاس کہاں ہے لوگ، کہاں ہیں مین پاور، کہاں ہے مین پاور؟ ہوگی تو کام کریں گے، پیسے ہوں گے تو کام کریں گے. یہ کہاں کی فکر ہے؟ یہ طاغوتی فکر ہے. طاغوت میں پہلے فوجیں جمع کی جاتی ہیں، لشکر بنائے جاتے ہیں، پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اقتصاد کا خیال رکھا جاتا ہے، بجٹ کا خیال رکھا جاتا ہے، پہلے فرعون بنتا ہے پھر کام شروع کیا جاتا ہے. لہذا جب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں بعض لوگوں نے یہ اعتراضات شروع کیے کہ آخر ہمیں اپنے ملک کے اقتصاد سے متعلق تھوڑی غور کرنی چاہیے، تو امام نے کہا تھا کہ اگر ہم نے اپنے اقتصاد کا بہت زیادہ خیال رکھ لیا تو پھر شاہ بن جائیں گے. اس سے بڑھ کر تو کچھ ہونے والا نہیں ہے نا. پہلے شاہ موجود تھا تو اس کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے تبدیل کیا ہے ایک تبدیلی کے لیے، ایک انقلاب پیدا کیا ہے. یہ انقلاب اقتصادی انقلاب نہیں ہے، یہ فکری انقلاب ہے، یہ نظریاتی انقلاب ہے، یہ سرحدوں میں فرق پیدا کرتا ہے، یہ لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے ہے. لہذا مدتوں سے سینکشن موجود ہیں، لوگ تنگیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، فقر میں زندگی بسر کرتے ہیں، مشکلات سے گزر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوئے، اپنی فکر سے دستبردار نہیں ہوئے، اپنی راہ سے دستبردار نہیں ہوئے. آج بھی اپنے رستے پہ استقامت کے ساتھ قدم اٹھا رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ ان کا رستے پہ قدم اٹھانا نہیں ہے، یہ اس راہ پہ چلنے والے راہبر کا کام ہے. وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے ان گزشتہ سالوں میں اس قوم کو ان مشکلات کے باوجود، پوری دنیا کی گہراؤ کے باوجود، ہر طرف سے اقتصادی ناکہ بندی ہے، پوری اقتصادی ناکہ بندی کے ساتھ ان گزشتہ سالوں میں اس پوری قوم کی راہبری کرنا اور مسلمانوں کی راہبری کرنا، یہ اس ذات کا کام ہے کہ جس کو آج ہم راہبر معظم انقلاب کہتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات.
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے،
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے،
راہبر کی شکل میں
زندہ ہے،
راہبر کی شکل میں
زندہ ہے،
محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اس وقت حزب الہی
رہبر سید خامنائی،
اس وقت حزب الہی
رہبر سید خامنائی،
رہبر کے فرمان پر
جان بھی قربان ہے،
رہبر پہ کے فرمان پر
جان بھی قربان.
صلوات پڑھنے آپ حضرات.
سید کے اعلان پر
جان بھی قربان ہے. آئیے ذرا اس منطق کو قرآن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ جو منطق جس کو خارج میں ہم دیکھتے ہیں اور جس کے متعلق ابھی تعریف کی ہے، ان کے متعلق قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ زندگی ہے کیا؟ یہ دنیاوی زندگی ہے. نَمُوتُ وَنَحْيَا، ہم اس میں زندہ ہوتے ہیں، کچھ زندہ ہو جاتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں، بس اتنا فرق ہے. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ، پھر قرآن نے اس طبقے سے متعلق ارشاد فرمایا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ان کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین لہو و لعب بنا لیا ہے، فضولیات کو دین بنا لیا ہے، سیکشول زندگی کو دین بنا لیا ہے. دین کی تعریف کیا ہے؟ دین ہے نہیں، اصل میں دین ختم ہو گیا.
دین ان کا لہو و لعب ہے، فضولیات مشغول رہنا ہے، پلیجر ہے، سیلف پلیجر۔ سیلف پلیجر نے انسان کو ذاتی بنا دیا، منحصر کر دیا، ان کو منفرد بنا دیا، فرد فرد میں تقسیم کر دیا، انڈیویجول بنا دیا، لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن ایک گھر میں بھی نہیں رہتے، چار آدمی ایک گھر میں کچھ اس طرح رہتے ہیں جیسے ٹیلی فون ایکسچینج ایک ہی گھر میں موجود ہے۔ گزشتہ زمانے میں ٹیلی فون ایکسچینج ہوتی تھی جس میں چار پانچ لائنیں ہوتی تھیں، اور ابھی ایک ہی گھر میں چار پانچ لائنیں وہیں پہ موجود ہیں، اور ہر آدمی اپنے طور پر اپنی کمیونیکیشن ہے، اس کی اپنی دنیا ہے، اس کو کسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، نہ بیٹے کو باپ سے غرض ہے، نہ باپ کو بیٹے سے غرض ہے، ایسی دنیا۔ یہ وہ دنیا ہے کہ جو دنیا لہو و لعب ہے، فضولیات کی دنیا ہے، جس نے انسانوں کو دین سے نکال دیا، اللہ سے دور کر دیا، اور انسان کو انفرادی بنا دیا، اس سے اجتماعیت کو لے لیا۔ ذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا میں غرق ہو گئے اور ان کو دنیا نے دھوکہ دے لیا ہے، دنیاوی زندگی نے دھوکہ دے لیا، اور اس مرض میں ہم بھی مبتلا ہو رہے ہیں، اہل ایمان بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم بھی بسا اوقات ایک اچھی گاڑی میں بیٹھ کے اطمینان پیدا کرتے ہیں اور اس پہ غرور بھی کرتے ہیں، ایک ذرا بڑے گھر میں داخل ہو کے کس تکبر و غرور کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ یہ ہے غرتہم الحیات الدنیا، چاہے دنیا میں جتنا خون بہتا رہے، فلسطین میں کچھ بھی ہو جائے، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، تو ہم صرف آہ بھرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، ہم یہ ہمارا کیا تعلق ہے، ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں، وی ہیو اے گڈ لائف، واٹس رانگ وتھ دیٹ، آئی ڈونٹ بادر اباؤٹ اینی بڈی ایلس۔ یہ جو ڈونٹ بادر کی جو منطق ہے، اس کو امریکی اسلام کہا جاتا ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا، ہم خود ہیں جو کچھ ہیں، ہر انسان اپنی ذات میں خود محدود ہے، ہر انسان ایک انڈیویجول ہے، مائنڈ یور اون بزنس، اس کو امریکی اسلام کہتے ہیں۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جس نے سرمایہ داری کو پروان چڑھایا، سرمایہ داروں کی حفاظت کی، جس میں شہنشاہ ایران ان کا سب سے بڑا عنصر ہے، جن کے سامنے سب سے بڑا پپٹ ایجپٹ کا حکمران ہے، حسنی نا مبارک۔ یہ چونکہ سرمایہ داری نظام ہے، چاہے وہاں کے مسلمان پس جائیں، ان کو جنگلوں میں دفن کر دیا جائے، چاہے وہ زندانوں میں زندگی بسر کریں، لیکن ان کو سپورٹ کرنی ہے تو حسنی مبارک کرنی ہے۔ اسرائیل ہمارا الائی ہے، ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ دین ہے کہ جس نے سرمایہ داروں کی سپورٹ کی ہے، ہر مقام پہ سرمایہ داروں کی سپورٹ کرتا ہے، غریبوں کا مددگار نہیں ہے، مستضعفین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مستضعفین کو خریدا جاتا ہے، غریبوں کو خریدا جاتا ہے، غریب قوموں کا سودا کیا جاتا ہے، سودا سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کو جب مرحوم امام نے اس نگاہ سے دیکھا، نگاہ دین کے ساتھ دیکھا، فقہ کی نگاہ کے ساتھ دیکھا، آئین توحید میں دیکھا، آئین اسلام میں دیکھا، اسلام کے آئینے میں دیکھا، تو اس نے کہہ دیا اس کا نام اسلام امریکی ہے۔ امریکی اسلام یعنی اقتصادی اسلام، امریکی اسلام یعنی سرمایہ داروں کا نظام، اسلام میں سرمایہ داری کے نظام کا کوئی تصور نہیں ہے، ورنہ ابو سفیان جیسے راہبر ہوتے، ورنہ معاویہ جیسے راہبر ہوتے، اگر اسلام میں سرمایہ داری کا نظام ہوتا جس کو آج آپ ایلیٹ طبقہ کہتے ہیں، اس زمانے میں بھی ایلیٹ طبقہ موجود تھا، ابو سفیان کی بیوی جب گھر سے مکہ میں نکلتی تھی تو آج یہ برائیڈل فراک جس کو پہن کے آج بعض لوگ نکلتے ہیں وہ بھی شادی پہ نکلتے ہیں، باقی دنوں میں تو ہم کبھی دیکھتے نہیں کسی کو باہر برائیڈل سوٹ کے ساتھ، لیکن ابو سفیان کی بیوی ہندہ برائیڈل سوٹ کے ساتھ ہر وقت جب بھی شہر میں جاتی تھی اس کے ساتھ نکلتی تھی، جس کو پکڑنے کے لیے 20 عورتیں اطراف سے اس کے فراق کو پکڑتی تھی۔ یہ وہ سرمایہ داری نظام تھا کہ جس کے مقابلے میں سید الشہداء نے قیام کیا۔ سید الشہداء نے اس نظام کے مقابلے میں قیام کیا تھا، اس طبقاتی نظام کے مقابلے میں، طبقاتی نظام کہ جو قبیلوں کا نظام ہو، جو کیپٹلز کا نظام ہو، جو سرمایہ داروں کا نظام ہو۔ اور اگر آج کی یہ عظیم ہستی مختلف اوقات میں لوگوں کو پکار رہی ہے اس لیے کہ لوگوں کو اس کیپٹل سوچ سے نکالا جائے، اگرچہ آج کیپٹلزم فیل ہو چکا ہے، آج ایسے مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ خود کیپٹلز پریشان ہیں، چونکہ ان کے سرمایہ کے لیے ابھی سرمایہ دار اور وہ سرمایہ کہ جس کو انہوں نے سود کے ساتھ حاصل کیا تھا آج ایک ایسے مرحلے پہنچ چکا ہے کہ ناکامی کی طرف، اور بہت جلد اس کا بھی جنازہ نکل جائے گا، جیسے پہلے کتنے بھی نظام اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، یہ کیپٹلزم بھی بہت تھوڑی مدت کے بعد اپنا دم توڑنے والا ہے یا دم توڑ چکا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جس اسلام کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس اسلام کے آئینے میں آئینہ اہل بیت کے ساتھ دین کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ دوسروں کے آئینے کے ساتھ، دوسروں کی عینک کے ساتھ دین کو نہ دیکھو ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ جس نے اسلام کو حقیقی آئینے میں دیکھا تھا، آئینہ حسین کہ جس نے مدینہ کو چھوڑا مکہ میں تشریف لائے۔ کل صرف مکہ کے بعض حالات کو بیان کیا تھا، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت نے مکہ میں رہتے ہوئے وہاں کے اکابر کے ساتھ ملاقات کی، بعض جو اس زمانے کے سیاستدان تھے جیسے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر نے حضرت سے پہلے قیام کیا تھا اور یہ مکہ میں پہنچ چکے تھے، فرار کر کے آئے تھے، اور مکہ میں آ کر ظاہر سی بات ہے یہاں پر قبیلے ان کے ساتھ ہم آہنگ تھے، اور ابن زبیر نے ملاقات کی۔ اب دیکھیں جو لوگ ڈپلومیسی کرتے ہیں، آج بھی ڈپلومیسی کی اصطلاح جو ہے ڈپلومیسی کرتے ہیں، ان کا بھی عصمت کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، امامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی بنیاد، اس کی تحریک کی بنیاد ڈپلومیسی تھی، اس کی تحریک کی بنیاد دینی نہیں تھی، لہٰذا اس نے سید الشہداء کے ساتھ آ کر گفتگو کی۔ ابن زبیر نے کہا کہ آپ مکہ میں رہیں اور آپ کی بیعت کا اعلان کرتے ہیں، میں بھی آپ کی بیعت کروں گا، باقی سب لوگ بھی بیعت کریں گے۔ حضرت نے کہا میں مکہ میں نہیں رہوں گا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ حرمت امن الہی ٹوٹ جائے، میں اللہ کے گھر کی حرمت کو باقی رکھوں گا۔ اب آپ دیکھیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے توجہ کیجیے گا، پھر اس نے کہا اچھا اگر آپ بیعت نہیں لینا چاہتے تو آپ مکہ میں رہیں، میں اپنی حکومت کا اعلان کرتا ہوں، آپ بیعت کر لیں۔ یہاں سے پتہ چلتا تھا ماٹو کیا تھا، اصل مقصد یہ تھا کہ جاننا چاہ رہا تھا کہ امام حسین مکہ میں رہنا چاہ رہے ہیں یا مکہ کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت کا میرے لیے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، میں کسی نااہل کو ایک دن کے لیے، وہی جملہ جو سید الشہداء کے پدر بزرگوار نے معاویہ کے متعلق کہا تھا، حضرت نے کہا تھا میں کسی نااہل کو ایک دن کے لیے بھی اپنی حکومت میں قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نااہل کے سامنے میں بیعت کر لوں، میں حسین بیعت کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک نااہل کو چھوڑا ہے دوسرے نااہل کو قبول کر لیا جائے تو یہ تو منطق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت کے ساتھ شہر کے مختلف اکابر نے ملاقاتیں کی. اسی دوران محمد حنفیہ مدینہ سے چل کر مکہ پہنچے اور مکہ میں آ کے پھر دوبارہ حضرت کے ساتھ ملاقات کر کے اصرار کیا. ظاہر سی بات ہے معصوم میں اور غیر معصوم میں بڑا فرق ہوتا ہے. غیر معصوم دنیاوی سیاست کے ساتھ دنیاوی نگاہ سے دیکھتا ہے، مادی نگاہ سے دیکھتا ہے. لہذا اس نے محمد حنفیہ نے کہا میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ نہیں جائیں. حضرت نے کہا آپ کی نصیحت کا بہت زیادہ شکریہ. پھر اصرار کیا. جب اصرار کیا تو حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے تعامل کیا، کہا کہ اچھا میں کل تک سوچوں گا تاکہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی بات کو قبول کر لیا جائے. دوسرے دن پھر دوبارہ حاضر ہوئے کہ جب حضرت نے سفر کا سامان باندھ لیا تھا، رخصت کے لیے تیار ہو چکے تھے، آ کر کہا یا ابن رسول اللہ میں نے تو کہا تھا کہ آپ سوچیں گے جو میں نے مشورہ دیا تھا. کہا میں نے سوچا بھی بہت ہے لیکن رات کو میرے جد امجد میری خواب میں آئے، میرے نانا میری خواب میں آئے، مجھے آ کر حکم دیا اے میرے بیٹے حسین کربلا کی طرف روانہ ہو جاؤ. معلوم ہوتا ہے کہ مشیت الہی یہی تھی کہ حسین مکہ کو چھوڑ دیں. عزیزو آج کی رات 4 کی رات ہو چکی ہے اور نہ جانے یہ محرم کے دن اتنی تیزی سے کیوں گزر جاتے ہیں. یہ محبت اور عشق میں گزارنے والے دن بہت جلدی گزر جاتے ہیں. ایک طرف سے چاند نظر آتا ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ عشرہ ختم ہو جانے والا ہے. آج چاہتا ہوں کہ ایک ایسے مظلوم کا تذکرہ کروں کہ جو میرے مولا کا بچپن کا ساتھی تھا، جو میرے مولا کے بچپن کے ساتھی تھے، جنہوں نے سید الشہداء کو بچپن میں دیکھا، جو مظلوم کے ساتھ بچپن میں رہے اور جس نے پیامبر کو بھی دیکھا تھا اور جس نے میرے مولا حسین کی جوانی کو بھی دیکھا، بچپن کو بھی دیکھا اور بڑھاپے میں بھی دیکھا ہے. ایک ایسے صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس صحابی کو میرے مولا نے مشکل میں یاد کیا ہے. جب کبھی مشکل پڑتی ہے نا، مصیبت پڑتی ہے کسی کو، تو اپنے یاد آتے ہیں، اپنے عزیز یاد آتے ہیں. عزیز و حبیب کو میرے مولا نے بڑے مقامات پہ یاد کیا ہے اور بڑی خوش نصیب ہستی ہے عزیز و، بڑی خوش نصیب ہستی ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں گے نا تو آپ رشک کریں گے حبیب کی ذات. اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں اتنا مقام حاصل ہو جائے، اتنی عظمت حاصل ہو جائے کہ زمانے کا امام جب ان کو خط لکھے تو یہ جملہ کہیں کہ الی اخی الفقی حبیب ابن مظاہر، میرا سلام ہو، یہ میرا خط ہے اس میرے بھائی کی طرف، جس کو زمانے کا امام بھائی کہے. اے عزیزو ذرا اپنے مقام کو تھوڑی دیر کے لیے بلند کرو. خیمہ حسینی میں ہم اس لیے آتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے زمانے کے امام کے متعلق بھی سوچیں. شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ کو اس غریب کے متعلق سوچیں جو پردہ غیبت میں ہے، جو اپنی تنہائی میں زندگی بسر کر رہا ہے. کاش اس کا بھی کوئی بھائی بن جائے. ایک عالم دین کی زبانی عرض کر رہا ہوں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں
ضمانت کے ساتھ ہی کہتا ہوں، زمانے کا امام ہر امام سے زیادہ مظلوم ہے. فرماتے ہیں اگرچہ حسین مظلوم کربلا ہے، اور امام صادق نے فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، آپ پر کوئی جو دن آیا ہے نا، ایسا دن دنیا میں کسی پہ نہیں آیا ہے، لیکن حسین مظلوم سے بھی زیادہ ایک مظلوم ہستی ہے، اور وہ زمانے کا امام ہے. اور پھر انہوں نے کچھ اس طرح فرمایا، عزیزو امام حسین کے ساتھ عباس موجود تھے، علی اکبر موجود تھے، قاسم موجود تھے، حبیب ابن مظاہر موجود تھے، کیا کوئی ہے جو زمانے کے امام کا عباس بن جائے؟ کوئی ہے جو یہ کہے میں زمانے کے امام کا علی اکبر بننے کے لیے تیار ہوں؟ کوئی ہے جو حبیب بن جائے زمانے کے امام کے لیے؟ لکھا میرا سلام ہو میرے بھائی جو فقیہ ہے، حبیب ہے. خط لکھ کے کوفہ سے بلایا تھا، اور جب حبیب کربلا میں پہنچے نا عزیزو، اس سے پہلے زینب بار بار اپنے بھائی سے یہ پوچھتی تھی، بھیا تیرا کوئی آنے والا نہیں رہ گیا، اب تیرا کوئی یار و مددگار نہیں رہ گیا. جب حبیب پہنچے نا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی بہنوں کو تسلی دی، اپنی بیٹیوں کو تسلی دی، میرے حبیب آ گئے ہیں، مسلم ابن اوسجا آ گئے ہیں، اے میرے مولا حسین آپ کی غربت کو بھی سلام ہے کہ کبھی انسان اتنا غریب ہو جائے تو ایک ایک انسان کی انتظار کرے کون آئے گا میری مدد کرنے والا. آئیے چار محرم کی رات کو، شب جمعہ کو، زمانے کے امام کو پرسا دیتے ہیں حبیب ابن مظاہر. عزاداروں جب عاشور کا دن طلوع ہوا نا، تو صبح عاشور کو وہ ہستی کہ جس نے خاک کربلا کے ساتھ غسل کیا اور شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، لوگوں نے دیکھا صبح عاشور کو حبیب کے چہرے پہ خندہ ہے، مسکرا رہے، تو سوال کیا حبیب آپ آج کے دن ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں؟ حبیب نے کہا بخدا آج وہ دن آ گیا ہے جس کا وعدہ میرے رسول خدا نے میرے ساتھ کیا تھا، مدتوں سے اس انتظار میں زندگی بسر کر رہا تھا، وہ دن کب آ جائے گا جس دن میں اپنے مولا پہ نثار ہو جاؤں گا؟ آج وہ دن آ گیا ہے، میری خوشی کی انتہا نہیں ہے. اے میرے مولا آپ کو کیسے ساتھی ملے، کیسے اصحاب ملے؟ یہی تو وجہ تھی میرے مولا یہ فرماتے تھے لا ارا اصحابا کا اصحابی، میں نے اپنے اصحاب جیسے اصحاب نہیں دیکھے. یا زادار جب ظہر کے وقت کبھی سیداوی نے آ کر میرے مولا کی بارگاہ میں کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو میرے مولا نے جواب میں کہا تو نے مجھے نماز کی یاد دلائی، اللہ تجھ پر رحم کرے، اس کے لیے دعا کی. پھر حضرت نے اپنے صحابہ کو حکم دیا میرے صحابہ میری نماز کی حفاظت کرو، سب نے نماز کی حفاظت کرنا شروع کی. ایک طرف سے ایک لعین حسین ابن تمیم نے آگے بڑھ کر کچھ تانا دیا، کہا حسین تیری نماز قبول نہیں ہوگی. ہائے کربلا عاشور کا دن کیسا عجیب دن ہے، وہ جو نماز قائم کرنے والی ہستی ہے اس کو کہا جا رہا ہے تیری نماز قبول نہیں ہے. اس طرف سے حبیب نے جو ہی سنا نا عزیزو، تو حسین ابن تمیم پہ حملہ کیا، حملہ کر کے کہا ہے لعین تو یہ کہتا ہے میرے مولا کی نماز قبول نہیں ہے، نواسہ رسول کی نماز قبول نہیں ہے، کیا تیری نماز قبول ہوگی؟ جب حبیب نے حملہ کیا تو اس طرف سے اشکیا کی طرف سے حملہ ہوا، لشکر نے حملہ کیا، مختلف اطراف سے حملہ ہوا، حبیب نے خوب جواب دیا، بہت سے لعینوں کو فنار کیا،
لیکن عزیزو اس طرف سے کئی تمیمی آگے بڑھے، ایک طرف سے ایک بدیل ابن تمیم نے آگے بڑھ کے حضرت پہ وار کیا، ایک گرز مارا، حبیب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، جب گھوڑے سے اترے نا عزیزو تو یہ لعین آگے بڑھے، آگے بڑھ کر حبیب کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ جس طرح سید الشہداء قتل ہوئے ویسے حبیب قتل ہوئے ہیں، ایسے کوئی صحابی قتل نہیں ہوا ہے جیسے پیغمبر اسلام کے یہ صحابی قتل ہوئے، یہ بوڑھا صحابی کربلا کی سرزمین میں ایک مرتبہ حبیب کا سر قلم کر لیا گیا، حبیب کے سر کو قلم کر کے گھوڑے کی گردن کے ساتھ لٹکایا گیا، گھوڑے کی گردن کے ساتھ لٹکا کے میدان کربلا میں حسین ابن تمیم یہ کہہ رہا تھا میں نے حبیب کو قتل کر دیا ہے، اس طرف سے میرے مولا نکلے، میرے مولا اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، عباس کے ساتھ نکلے، آئے حبیب کی لاش کے قریب، حبیب کی لاش کے قریب بیٹھ کے کہتے یہاں پر راویوں نے لکھا ہے جب میرے مولا حسین حبیب کی لاش پہ آئے نا تو ایک مرتبہ میرے مولا کو اپنی مظلومیت کا احساس ہوا، حبیب سے کہہ دیا اے میرے مولا کے ساتھی، اے میرے نانا کے صحابی، آج آپ بھی رخصت ہو گئے، اب میرا کوئی باقی نہیں رہ گیا، اے حسین کو اپنی غربت کا احساس ہوا، اپنی مظلومیت کا احساس ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلب قلبون ماتم حسین